السلام علیکم، وائس آف امریکا واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائیڈن. اور سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں افغان طالبان کے وفد کا ازبکستان کا دورہ اور افغان پیس کاؤنسل کا ان ملاقاتوں کا خیر مقدم. ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا چین میں ایک قدیم مسجد کو گرانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف سینکڑوں مسلمانوں کا احتجاج. امریکہ کی جانب سے پاکستانی فوج کے لیے تربیتی پروگرام روکنے کے اطلاعات کے بعد اب یہ خبر کہ پاکستانی فوجی آفیسر جو ہیں اب وہ روس میں تربیت حاصل کریں گے. اور سامعین، آخر میں پاکستانی سیاسی منظرنامے کا ہم تجزیہ لیں گے. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-8908-00800-777-8789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں میر ویس افغان صاحب. افغان ویل نون آپ اینالسٹ ہیں اور خبریال کے سربراہ بھی ہیں. ساتھ ہی پاکستان سے فارمر امبیسڈر ظفر ہلالی صاحب جو تجزیہ نگار بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور میر ویس افغان صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. جو افغان طالبان ہیں ان کا دورے ازبکستان، اس کا بظاہر مقصد جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، اور اس دورے سے وہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام جاتا ہے اس دورے سے؟
ازبکستان کا دورہ کوئی معمول کا دورہ نہیں ہے طالبان کی طرف سے، کیونکہ اس دورے کے سے پہلے ازبکستان کی جو خارجہ وزیر ہے عبدالعزیز کاملوف، وہ کابل بھی آیا ہوا تھا اور انہوں نے اشرف غنی احمدزی کے ساتھ بھی بات کی تھی. اس لیے افغان حکومت نے اس دورے کو اچھا سمجھا ہوا ہے اور اسے خیر مقدم کیا ہوا ہے، کیونکہ ازبکستان کی طرف سے اعتماد ملے ہوئے تھے افغان گورنمنٹ کو. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ایک اور چیز یہ نظر آ رہا ہے کہ ازبکستان کی افغانستان میں دو بڑی پروجیکٹس ہیں. ایک پروجیکٹ جو ہے وہ افغانستان کے راستے سے پاکستان کو بجلی دینا چاہتے ہیں، بجلی بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان کو، جو پاکستان میں اشد ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی 3 ملیارڈ ڈالرز کی ایک اور پروجیکٹ ہے افغانستان میں ریل پٹلی کی، جو کہ مزار شریف سے ہرات تک جاتے ہیں. تو ان دونوں پروجیکٹس کو سیکیور کرنے کے لیے ازبکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو اپنی اعتماد ملے. تو اسی کے ساتھ طالبان کا ازبکستان کے ساتھ تعلق رکھنے کا وجہ ایک یوں سمجھا جاتا ہے کہ طالبان پاکستان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں زیادہ تر طالبان، اور وہ افغانستان کے کوئی ہمسایہ ملک میں جو بھی ہو اس میں اپنے لیے پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ جس میں وہ لوگ شریک ہے. ازبکستان کا سرحد مزار شریف میں ہے، اور مزار شریف افغانستان کی شمال میں واقع ایک صوبہ ہے. تو ساتھ ساتھ اس کام سے جو طالبان نے کیا ہوا ہے یا ازبکستان کی طرف سے جب ہو چکا ہے، تو اس میں تینوں فریقین اپنی فوائد، بلکہ چاروں فریقین اپنی فوائد ڈھونڈتے ہیں. افغان حکومت کا فائدہ یہی ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے کسی اور جگہ میں، تاکہ وہ ان کے ساتھ بات کر سکے یا جو بھی ہو. اور طالبان یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کے لیے کوئی تیسرا جگہ ڈھونڈ لے. ازبکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی پروجیکٹس کو فالو کرنا چاہتے ہیں آرام سے اور سکون سے، تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچ سکے. اور پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں بجلی ملتے ہیں، اسی پروجیکٹ میں پاکستان کا حصہ بھی ہے. تو اس لیے اس دورے کا سب کی طرف سے خیر مقدم نظر آ رہا ہے. خیر مقدم کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، کسی نے ابھی تک کوئی مخالفت کی آواز نہیں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب بھی طالبان جہاں بھی ملے ہیں، جہاں بھی جا چکے ہیں، تو افغان گورنمنٹ نے شور مچایا ہوا ہے. البتہ یہ پلین شدہ عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کاملو صاحب آیا ہوا تھا، انہوں نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ، خود اشرف غنی کے ساتھ اور کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی کوشش کی تھی، اور طالبان اس سے ایک اور فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، ایک اور میسج بھی دینا چاہتے ہیں، وہ یوں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی سیاسی دفتر فعال ہے، خطر میں ہے، اور وہ جا کر دورے کر رہا ہے، وہ باقی ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے میں مصروف ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑی سی میسج ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افغان گورنمنٹ اس دورے کا مخالفت نہیں کرتے تو ان کی دفتر بھی رسمی طور پہ وہ ماننا چاہتے ہیں، منہ پہ نہیں کہتے لیکن مخالفت نہ کرنے کا میسج یہ ہے کہ ہاں یہ طالبان وہاں پہ ہے، وہ جا سکتا ہے، وہ دورے کر سکتا ہے، تو اگر مجموعی طور اسی دورے کو ہم لوگ دیکھ لیں اچھی بات ہے، اس طرح دورے طالبان کی تاکہ ان کی بھی باقی لوگوں کے ساتھ فوائد بس وابستہ ہو جائے اور مفادات کے لیے شاید افغانستان میں صلح آ جائے۔
لیکن میر ویس افغان صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا اور ہمیں بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے میڈیا میں جس طرح تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں، کہ اس وقت افغان طالبان اور ازبک جو عہدے دار ہیں وہ ایک طرح سے ریپو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششیں ہیں اس عمل کو شروع کرنے میں تاجکستان جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟
بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کیونکہ خطے میں طالبان کے علاوہ ایک اور دہشت گرد گروپ موجود ہے جو کہ داعش سمجھا جاتا ہے، داعش سے ازبکستان بھی ڈرتے ہیں، داعش سے ترکمنستان بھی ڈرتے ہیں، داعش سے تاجکستان بھی ڈرتے ہیں، خطے میں سب ممالک جو ہے ان کی داعش سے ڈر موجود ہے، اور داعش میں آلریڈی جو افغانستان میں موجودہ داعش ہے اس میں ازبکستانی لوگ بہت ہی زیادہ ہے، تو ازبکستان کا ایک فائدہ یہی ہوگا اگر طالبان افغانستان میں صلح کرتے تو یہی طالبان کی قوت داعش کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر طالبان کے ساتھ ان کے اچھی تعلقات پہلے سے موجود ہو تو وہ اپنی دشمن کو طالب کے ناطے ختم کر سکتا ہے یا کم از کم کمزور کر سکتا ہے، ایک تو یہی علاقے جو وہ لوگ اپنا فائدہ سمجھا جاتا ہے، اور دوسری اگر ہم دیکھ لیں ازبکستان نے اس سے پہلے بھی جو کہ طالبان کے زمانے میں طالبان کے دور میں انہوں نے شمالی اتحاد کے ساتھ بھی طالبان کی صلح کروانے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی یہ ازبکستان نے کردار ادا کیا ہوا تھا، اب جب نہیں ہوا وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن اس بار بھی ازبکستان اپنی آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں خطے کو، دنیا کو، خود طالبان کو کہ آپ لوگ اگر یہاں بیٹھتے ہیں اور اگر یہاں بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی بات ہم پہنچا سکتے اور کوئی شور نہیں مچاتے، اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے کہ اسی دورے میں طالبان نے کچھ شرائط ازبکستان گورنمنٹ کو پیش کیے ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے، اسی شرائط افغانستان کی جو افغان پریزیڈنٹ کا جو نمائندہ ہے اس ازبکستان کے لیے، تو انہوں اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ شرائط افغان گورنمنٹ کو لایا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آگے جانے کے لیے راستہ ہے، اور یہ لوگ
یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ طالبان جو ہیں وہ شاید تاشکند میں اپنا دفتر بھی کھول دیں، قطر کے علاوہ دوسرا دفتر، اس کے کچھ امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
دیکھیں اگر اگر طالبان نے تو پہلی ہی سے یہ کوشش شروع کیا ہوا ہے کہ وہ افغانستان کے ہم سرحد ملک میں دفتر رکھے، اور اس میں یہی فائدہ ہوگا ان کو کہ انہیں شاید آزاد آنا جانا ہوگا، اور ان کی جو کمانڈرز ہیں ان کو چھپانے کی جگہ ملے گی، اس کو سر چھپانے کی جگہ ملیں گے، اس کی فیملی والوں کو سر چھپانے کی جگہ ملیں گے، تو اس کوشش میں تو طالبان شروع ہی نہیں سیتے، لیکن ابھی تک اس بات کو سامنے نہیں لایا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس طرح باتیں جو اس طرح میٹنگز ابھی ہو رہا ہے کامیاب ہوتے ہیں تو دونوں فریقین ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکتا ہے، اور اگر
اوکے جی میر ویس افغان صاحب ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی گفتگو سے کافی کوسچنز جو ہیں وہ ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ سے کرتی ہوں، ظفر ہلالی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے، السلام علیکم ظفر ہلالی صاحب۔
جی وعلیکم السلام.
ظفر ہلالی صاحب، افغان طالبان کا ازبکستان کا یہ جو دورہ ہے اس کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے یہ دونوں ازبکستان اور طالبان کے مابین بظاہر جو ہمیں قربت نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، اور کیا افغانستان میں پاکستان اور ازبکستان کے مفادات ایک جیسے ہیں؟
دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ ہم تو بہت خوش ہیں جب بھی کوئی بھی جا کے بات کرے اور ایگریمنٹ پہ پہنچے تو بڑی اچھی بات ہے. مناسبت یہ تو ایگریمنٹ تو ہر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے جو افغان طالبان نے لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ازبکستان کو بھی ہم کنگریچولیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی سوچا کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے، اچھی بات ہے، جتنا امن کا چانسز بڑھیں اتنا ہم خوش ہوتے ہیں پاکستان.
جی اوکے، کچھ کالرز کو اس وقت ہم سنتے ہیں. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم.
میرے السلام علیکم. میرے میں مہمان حضرات سے صرف دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ہم اس پر بہت ہی خوش ہیں کیا ازبکستان نے ان کو دفتر دیا ہے، ان کو اس پر دفتر دینا چاہیے تاکہ وہ افغانستان کے طالبان جو ہے نا سفارت کے طور پر استعمال کرے، ان کو ایک سفارت دی جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہمسایہ ممالک جس میں ایران، پاکستان، چین اور روس شامل نہ ہو، تو آخر کار یہ سب لوگ نے طالبان کو سفارت خانے دیں گے اور امریکہ اور انڈیا کو نکال دیں گے.
اچھا، بہت شکریہ، شکریہ آپ کا متین سلیمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ملک نائب خان، السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دیدی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ازبکستان اور وہاں دفتر طالبان کو دے تو اس کو امریکہ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پاکستان پر یہ بین الاقوامی پریشر کم ہو جائے گا یا کیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ مہربانی، شکریہ.
جی مرید سلیمانی، معاف کیجیے گا، مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب، داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں. میری یہ گزارش ہے کہ 9/11 کے بعد کشمیر نے اپنا امریکہ نے اس کا افغانستان کا تورہ بورا بنا دیا، طالبان کی حکومت کو ختم کیا. طالبان تو امن پسند ہیں، اس وقت تو نہ کوئی منشاد تھی نہ کوئی ان کے پاس کوئی فساد تھا، امن تھا، انصاف تھا. اور یہ جو ہے نا ان کی 9/11 کے بعد ساما کا بانا بنا کر ان کو تباہ و برباد.
یہ آپ کی رائے ہے جو ہم نے سنی ہے، مرید خان صاحب بہت شکریہ. اور طالبان کی عمر میں اگر آپ دیکھیں ان کے دوری حکومت میں بہت کچھ ہوا ہے، مائنورٹیز جو ہیں ان کو غیر مسلم قرار دے کر کافی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، بہت کچھ ہوتا رہا ہے، شاید وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آصف خان بنو سے، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے
جی،
کہ یہ افغانستان میں مالکان میں جو صلح ہوگی وہ صرف بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
اوکے، بہت شکریہ آپ کا بھی. ہمیں جی آپ کو ہم نے سن لیا، بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب یہاں امریکہ میں مقیم تجزیہ نگار ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. جی جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ازبکستان کا دورہ کیا ہے، اور اس کا اس دورے کا جو افغان پیس کاؤنسل ہے اس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایک کالر نے ابھی کوسچن کیا ہے کہ اگر کچھ ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ شاید افغان طالبان جو ہیں وہ اپنا سیکنڈ جو دفتر ہے آفس وہ تاشکند میں کھول دیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کالر نے کوسچن کیا ہے کہ امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟
امریکہ نے اب یہ کافی حد تک میرے خیال میں ایکسپٹ کر لیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کو فوجی شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور آخر کار ان سے بات چیت ہوگی. بات چیت کی جو بنیاد ہے وہ اب امریکہ اور طالبان کے درمیان جو میرے خیال میں جو تنازع چل رہا ہے وہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملا عمر کی جو حکومت امریکہ نے گرائی تھی وہ اسی کے نمائندہ ہیں, اور اس کا مظاہرہ انہوں نے دوحہ میں جو پچھلے صدر تھے امریکہ کے اور جان کیری جو وزیر خارجہ تھے ان کی کوششوں سے جو مذاکرات ہو رہے تھے, تو اس کے مذاکرات جب شروع ہونے کا دن آیا تو طالبان نے وہاں پہ اسلامی امارات افغانستان جو ملا عمر کی طالبان حکومت تھی اس کا جھنڈا لہرا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کی کوئی آئینی سیاسی اخلاقی اور ڈپلومیٹک حیثیت نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی افغان حکومت نے بات چیت آگے کرنے سے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھی, اور بلکہ جان کیری اور ان کی جو سفارتی مشن جو تھا جو بہت کوشش کے ساتھ جن لوگوں نے یہ سارا بندوبست کیا تھا ان کو کافی عزیمت اور شرمندگی اٹھانی پڑی. تو طالبان کا کو پاکستان میں ان کے آفس ہیں یا ایران میں بھی سنا ہے کہ ان کی کچھ انڈر گراؤنڈ پریزنس ہے, اور تاشکند میں اگر ہے اور دوحہ میں وہ کافی عرصے سے وہ ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ رہیں اور کوئی کانٹیکٹ پرووائڈ کریں اور وہ ایڈریسز دیں اور ایسے تعلقات بنائیں اپنے افغانستان میں طالبان سے کہ جس کے ذریعے سے بات چیت آگے بڑھ سکے. تو یہ کوشش کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مٹیریل چینج آئی ہے یا ایک اور دفتر کھلنے سے جو ہے وہ کوئی مشکلات آئیں گی, بلکہ طالبان کے جو مختلف گروپ ہیں
جی
ان کو آپس میں توڑنے سے اور ان کے ایک گروپ کو دوسرے کے برخلاف جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو لا کے تو شاید ڈپلومیٹک جو لوگ ہیں ان کو کوئی ونڈو مل جائے تو وہ بات چیت آگے بڑھا سکتے. تو اس میں امریکہ کو کوئی میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہوگی.
اوکے ظفر ہلالی صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی اگر ازبکستان اور افغان طالبان قریب ہوتے ہیں, آپ نے کہا ہے پاکستان کو کوئی شکایت نہیں ہوگی, لیکن تاشکند میں اگر ان کا دفتر بھی کھلتا ہے جیسی کہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں یہ باتیں, تو پھر آپ بتائیے گا کیا اس سے پاکستان کا افغان امن مذاکرات میں جو کردار ہے اس پر کچھ اثر پڑے گا؟
جی ہمارا کچھ اثر نہیں پڑے گا. ہم چاہتے ہیں مفاہمت ہو, ہم چاہتے ہیں اگریمنٹ ہو پوری دنیا میں, اگر ان کے دفتر کھل جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیوں ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں نے ریکنسائل کر لیا اپنے آپ کو کہ امریکن کو جانا ہے. میرے خیال میں امریکنوں نے خود کیا ہے, اور اگر امریکوں نے نہیں کیا ہے اور ان کو ٹھہرنا ہے اور یہ جنگ کو پرولونگ کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں طالبان کو بھی یہ پتہ ہوتا اور یہ جلدی نہیں ہوتی بات کرنے اور ادھر جا کے دفتر اور ادھر جا کے یہ کرو, اس لیے کہ جب تک امریکن ہے امن نہیں ہو سکتا, جب تک امریکن ہے لڑائی ہوگی. تو اب یہ ان کو کوئی انڈیکیشنز ملے ہوں گے, وہ ہوشیار لوگ ہیں, وہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ چلا ہوگا کہ بھائی یہ نیگوشیشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ امریکہ کا ڈپارچر, اب کس شرطوں پہ جاتے ہیں کب جاتے ہیں یہ ابھی تک باتیں اس سے چل رہی ہے, مگر جانا ان کا ضروری ہے. اگر امریکنوں کو نہیں جانا تھا اور اگر وہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم تو ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں, جیسے کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکن کبھی جائیں گے ہی نہیں, تو پھر میرے خیال میں یہ بات چیت سب بیکار ہے. اس لیے جب تک وہ ہیں اس وقت تک امن نہیں ہوگا.
بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور میر ویس افغان صاحب, آپ سے میں آخری کوسچن کرنا چاہوں گی. ہمیں یہ معلوم ہے کہ افغانستان کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پہ طالبان کا اتنا اثر و رسوخ, اتنا کنٹرول نہیں ہے. کیا اگر طالبان اور ازبکستان جو ہیں ان میں قربت بڑھتی ہے کسی طرح سے, تو اس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے شمالی علاقوں میں طالبان جو ہیں ان کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے اور وہاں انتشار کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے طالبان کے ساتھ جنگ جاتے ہیں، جہاں پہ طالبان کی آمد رفت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور شاید افغانستان میں بھی جنگ کے خوش خواہاں لوگ جو ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہیں، جیسے کہ دنیا کے باقی ممالک میں، ان کے فوائد جنگ کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ لوگ اس بات کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ طالبان کی دفتر اس سائڈ پہ ہو اور شمال کو بھی اسی طرح ہو. اس سے پہلے کچھ آوازیں اس طرح بھی آ رہے تھے سامنے، باتیں سامنے آ رہے تھے کہ شمال کو ناامن ہونا چاہتے ہیں، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ داعش ہے، وہاں پہ بہت ساری کچھ بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسی چیز کو دیکھ لیں، ایک اور بڑی اہم بات اس میں یوں ہے کہ کچھ طالبان جو ہے اب پاکستان سے بیزار ہو چکا ہے. طالبان یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. بہت بڑی دھڑکا جو طالبان کا ہے وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں، اور اسی چیز کو افغانستان گورنمنٹ نے مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہاں آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے، اگر طالبان کی کوئی کسی اور جگہ میں دفتر ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. کوشش تو یہی جا رہا ہے. اب ریڈی طالبان کی مثلاً دو تین فریق ہے، کچھ کم تعداد میں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی، ان کے پاس پیسے آئی ہوئی ہیں، اور وہی میں سے کچھ لوگ بلیک میل بھی ہے پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو، اور جو زیادہ تر طالبان وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن اسی جانے میں اس میں کوئی شک نہیں، اگر جہاں پہ طالبان کی روٹ ہوگا، جہاں پہ طالبان کا آنا جانا ہوگا، تو وہاں پہ تو جنگ جاتے ہیں اور افغانستان کی شمال نہ آرام ہو جاتے ہیں. جب افغانستان کی شمال نہ آرام ہو جاتے ہیں شمالی صوبے، جبکہ ابھی بھی نہ آرام ہے، ابھی بھی وہاں پہ بہت ساری جگہوں میں لڑائی جھگڑے شامل ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے قندوز کو طالبان نے لیا ہوا تھا اس وقت، لیکن قندوز کو ٹریفک یہاں سے جانا پاکستان سے وہاں پہ، اس میں کچھ دور کی بات ہوتے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ قریب ہو تو انہیں کم از کم کمانڈ کی جو قربت ہے وہ مل جائیں گے. اب ایک بڑی سی بات شہناز وہ یوں ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ طالبان بہت ہی منسجم ہے، آج بات کر لے کل عملی ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہے. طالبان کے لیڈرز چھپی ہوئی ہیں مختلف ملکوں میں، زیادہ تر پاکستان میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو ان کو یہ میسج بھیجنا، اگر وہ پیس کے بارے میں ہو، اگر وہ کسی بھی چیز کے بارے میں، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس ٹائم کو کم کرنے کے لیے، جیسے کہ ابھی امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، افغان گورنمنٹ بھی یہی چاہتا ہے، اور شاید پاکستان نے بھی اپنی پالیسی میں کچھ چینجز لائے ہوں گے، تاکہ طالبان کو جلد سے جلد ان کی طرف سے فیصلوں کی واپسی جواب آ جائے. تو یہ خوشائن بات ہے اگر ان کی دفتر تاجکستان میں کھل جائے اور ان کو بیٹھنے کی کم از کم جگہ مل جائے. کہاں چلے جائیے طالبان، قطر میں نہ رہو، تاشکند میں نہ رہو، پاکستان میں نہ رہو، افغانستان میں نہ رہو، مریخ اور چاند پہ تو نہیں جا سکتے یہ لوگ، تو مجبور ہو کر کسی نہ کسی. اور یہ بات ابھی افغان گورنمنٹ نے مانا ہے، کم از کم اشرف غنی کی پالیسی میں یہ ایک بات سامنے آ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں طالبان کو کسی نہ کسی جگہ میں رہنا چاہیے. اب وہ اس سب کچھ کو اپنی فوائد کے لیے، جو میں نے پہلی اس پہ بات کی، ازبکستان کوئی اس طرح ملک ہے جس میں افغانستان، پاکستان، خود طالبان اور ازبکستان کی جو فائدے ہیں وہ موجود ہے. ان فائدوں کو مد نظر رکھ کر یہ احتمال زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایران سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ، تاجکستان اور جو باقی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے زیادہ چانسز اس ملک میں زیادہ ہے کہ طالبان کا دفتر کھل جائے.
بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ میر ویس افغان صاحب، ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس وقت ڈاکٹر مہدی حسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-789 پہ آپ کال کر کے ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے چین میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے، اس پہ آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسور امام. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پاکستان سے اور یہاں امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، چین کا جو شہر ہے وائیجون، وہاں پہ قائم ایک قدیم مسجد کو گرانے کے چینی حکومت کے منصوبے کے خلاف آج سینکڑوں مسلمان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو چین میں مذہب اسلام جو ہے اس کا شمار ان پانچ مذاہب میں ہوتا ہے جو آفیشلی ریکگنائزڈ مذاہب ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چین میں 23 ملین مسلمان آباد ہیں. اس کے باوجود چینی حکومت کی جانب سے اس قدیم مسجد کو گرائے جانے کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے سنکیانگ کا جو صوبہ ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی، مسلمانوں کی کافی پکڑ دکڑ جو ہے وہ ہو چکی ہے. وہاں پر داڑھی اور برقعے پر پابندی عائد ہے کافی عرصے سے. تو یہ ایک چینی حکومت کو یہ اقدامات کیوں اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے نقطۂ نظر سے آپ اس کاروائی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس بات کے تین پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی پالیسیاں وہ خود بنائے، اور جہاں تک چین کا تعلق ہے وہ طویل عرصے تک، کیونکہ وہاں کمیونسٹ آئیڈیالوجی رہی ہے اور کمیونزم مذہب کے خلاف تھا، اس لیے چین بھی ہر قسم کے مذہب کے خلاف تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اطلاعات بہت پہلے سے آتی رہی ہیں اور پبلک ہوتی رہی ہیں میڈیا میں بھی کہ سنکیانگ میں، جو پاکستان کے بارڈر سے قریب ہے، وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی پالیسیز انتہا پسندی کے ساتھ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ وہاں فسادات بھی ہوئے اور چین نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا اور پاکستان سے یہ کہا کہ وہ سرحد بند کرے جو پاکستان سے لینڈ روٹ چین کو جاتا ہے، وہاں اس کو استعمال کرتے تھے وہ. اس کے بارے میں چین کا خیال تھا کہ اس پہ یا تو چیکنگ سخت کی جائے یا اسے بند کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق اپنے شہریوں کے مذہب اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور انہیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا جس سے وہاں کسی ایک خاص مذہب اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق حل ہو جائے تو بہتر رہے گا. جی
ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے؟
کسی بھی مذہب کے، ہاں کسی بھی مذہب کے خلاف پرسیکیوشن جو ہے مذہب کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ، وہ قابل قبول نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز چارٹر. جی
جی. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ بتائیے گا، اگر ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کافی عرصے سے، برسوں سے چلا آ رہا ہے چین میں، انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ اس پر خاموش ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ اور اقوام متحدہ کا جس طرح ذکر کیا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے، اس پلیٹ فارم پہ کہاں تک اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے؟
دیکھیں، چائنا سے جو انفارمیشن کا آنا جانا ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ بہت ریموٹ ایریاز ہیں. چائنا کی میجارٹی جو تجارت ہے، اکانمی ہے، وہ ایسٹ سائڈ کے اوپر ہے، جاپان، کوریا اور ہانگ کانگ کے بارڈر اور وہ جو سائڈ ہے اس کے اوپر ہے. یہ چین کا پچھواڑا ہے. یہاں پہ جو بھی مسائل اٹھتے ہیں اس سے انٹرنیٹ وغیرہ اور اس طرح کی جو چائنا کا جو سٹرکچر ہے نیوز کو روکنے کا، اور باہر سے لوگ صحافی نہیں جا سکتے، کافی مشکلات ہیں انفارمیشن کے بیک اینڈ فورتھ فلو کے لیے. تو ایک تو جو باتیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو سپریس کرنے کے لحاظ سے وہ حالانکہ وہ بہت گمبھیر ہیں, اور وہ اگر ویسٹرن یورپ, امریکہ یا ہندوستان یا کسی اور جو اس طرح کے جو ممالک ہیں ان میں ہوتی تو بہت شور شرابہ ہوتا, لیکن چائنا آپ جانتے ہیں کہ ایک تو انفارمیشن کا فلو, دوسرا چائنا کی حکومت کا جو ہیوی ہینڈڈ ان کا ہاتھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر بھی. چائنا میں جو انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں, جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پریس کی آزادی چاہتے ہیں اور ایک ویسٹرن قسم کی آزاد خیالی جو لوگ چاہتے ہیں, ان کے ساتھ چینی حکومت جو سلوک کرتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایک ڈینامینیٹر ایسا ہے, انفارمیشن نہیں ہے, اور دوسرا یہ جو کمیونٹی ہے اس کی کوئی پریزنس نہیں ہے. امریکہ میں بہت چند ہزار لوگ ہوں گے یوگر کمیونٹی کے, ان کو عام طور پہ ذرائع ابلاغ میں جب بات بہت بڑھ جاتی ہے تو ٹائم دیا جاتا ہے, این پی آر وغیرہ پہ ان کے انٹرویوز وغیرہ آتے ہیں. براؤن یونیورسٹی میں مذاکرہ پچھلے دنوں نہیں, کچھ مہینے پہلے اس موضوع پہ ہوا تھا. وہاں پہ اسکالرز ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ انہوں نے اس پہ اپنے بیانات اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کی ہے. ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں ہزاروں لوگوں کو قید رکھنا اور ان کو ری اورینٹیشن کرنا, وہ کلچرل ریولوشن کے بھوت جو ہیں وہ سامنے لوگوں کے آتے ہیں. کلچرل ریولوشن انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا دبا تھا, بہت ہزاروں لاکھوں اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر کیا کیا مظالم ہوئے, یہ ماؤ زے تونگ کے زمانے میں ہوا, مڈ سکسٹیز میں. تو اسی طرح کے طریقے کار جو ہیں وہ آج کل ری انڈاکٹرنائزیشن, جس کو کہتے ہیں کہ نظریات تبدیل کرنے کے لیے کیمپ بنائے جا رہے ہیں اس چائنا میں, اور ان میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے, زبردستی کی جا رہی ہے, لوگوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سنڈے اسکول میں بچے بھجوا نہیں سکتے, مسجدیں اور بنا نہیں سکتے لوگ, اور ہر طرح کے جو مشکلات ہیں وہ ان کے اوپر وہ لائی جا رہی ہیں. تو ایسی صورت میں ایسٹرن چائنا کو دنیا کے ورلڈ سٹیج کے اوپر نہیں ہے کوئی ایسی اس کی اسٹریٹجک امپورٹینس نہیں ہے کہ وہاں پہ مشرق اور مغرب کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو, تو وہ اس بات کو جو ہے وہ پیرس کے اخبارات اور میڈیا اور جرمنی کے اخبارات اور میڈیا اور اس طرح کے جو بی بی سی وغیرہ ہیں ان کو کوریج دیں, جو خبریں آپ پتہ ہے آپ کو آتی ہیں وہ اے ایف پی اور اس طرح کے جو انٹرنیٹ جو نئے ینگ لوگ جو جرنلسٹ وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کی انفارمیشن دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں.
ٹھیک جی, آپ ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز کو ہم لینا چاہیں گے اس موڑ پہ. شوکت علی انجم صاحب داراوالا سے.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم داراوالا سے. میڈم دراصل بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے, لیکن کبھی کسی کی عبادت کا کو نا مسمار نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ ہندو ہوگا, مسلم ہو, کوئی بھی ہو, عبادت کا ہوگا احترام کرنا چاہیے میڈم. تھینک یو سو میڈم.
جی ایک اور کالر ہے, طارق چوختائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قصور سے. جی
جی السلام علیکم محترمہ, میں چونیا سے بات کر رہا ہوں, محمد طارق چوختائی. جو حالیہ اقدام ہے محترمہ چائنا کا, تو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آواز آ رہی ہے.
جو حالیہ اقدام ہے, جی جی جی, حالیہ اقدام جو چائنا کا ہے وہ ٹھیک فرمایا آپ کہ کسی کے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر مذہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرے. سوال میرا یہ ہے مہدی حسن صاحب سے کہ کیا حالیہ قدم جو ہے چائنا کا, اس سے اسلامی ممالک کے تعلقات بالخصوص پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ متاثر ہو سکتے ہیں؟
بالکل, یہ ہم اٹھاتے ہیں ان سے, بالکل ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ کوسچن. ایک اور کالر کو سنتے ہیں مختصر, کامیاب بنگش صاحب کوہاٹ سے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کامیاب بنگش کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں.
جی
ہلو. ہلو
کامیاب بنگش صاحب بات کیجیے پلیز, آواز آ رہی ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان میں یہ معاملہ پیش آتا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت بھی واویلا مچاتی اور میڈیا پر بھی بہت زور و شور ہوتا, لیکن چین میں اگر یہ مساجد کا مسئلہ ہوا ہے تو چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہمارے ضرور ہیں, لیکن مذہبی جو روایت ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بہت غلط ہے. اور پوری دنیا میں ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کا ہمیشہ اس طرح ہو رہا ہے, اور اگر ہم کسی مندر کو یا گرجا گھر کو اگر اس طرح کوئی گراتا تو اس کا کیا حشر ہوتا. موقع دینے کا شکریہ.
جی یہ بہت ہی اہم کوسچن آپ نے اٹھایا ہے, اور دونوں ہمارے جو اس وقت طرزیہ نگار ہیں ان کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہیں گے. پہلے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی آج خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں کہ چین میں ایک قدیم مسجد کو ختم کرنے کی کیا جا رہا ہے چین کی حکومت کی جانب سے. سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسلمان احتجاج کر رہے ہیں چین میں. پاکستانی میڈیا کا کوئی چینل آپ دیکھیں اس پہ یہ خبر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے اور پاکستانی حکومت اس وقت خاموش کیوں ہے؟
دیکھیے جہاں تک پاکستانی حکومت کا تعلق ہے, موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک بہت کمزور حکومت ہے, کیئر ٹیکر کے نام پہ آئی ہوئی حکومت ہے. اور جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق ہے, پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت بہت کمزور ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے تمام اپنے ہمسایوں سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں. ہندوستان سے تعلقات خراب ہیں, افغانستان سے تعلقات خراب ہیں, ایران سے بھی ویسے نہیں ہیں تعلقات جیسے پہلے ہوا کرتے تھے, اور چائنا سے اب یہ جو خبر آئی ہے. پاکستان میں اس کا ریئیکشن بہت نیگیٹو ہوگا, کیونکہ پاکستان کا کلچر تو یہ ہے کہ مسجد جہاں بھی بنا دی جائے اور جیسے بھی بنا دی جائے اس کو گرایا نہیں جا سکتا, اور گرانا بھی نہیں کہتے. پاکستان میں تو لفظ استعمال ہوتا ہے مسجد کو شہید کرنا. اور کچھ عرصے پہلے ایک خبر سی بی اے نے دی تھی, کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد سے, کہ وہاں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب یا تو بچوں کے پارک میں بنا دی گئی ہیں یا دوسرے اسکولوں کے پلاٹس میں اور اسی قسم کی جگہوں پہ ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہیں, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور ایک ایکشن جو ہونا چاہتے تھے لال مسجد کے حوالے سے, اس پہ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا میں رپورٹ ہوا اور اس کے سامنے ساری دنیا کے سامنے وہ خبریں آئیں. تو اب ہم کسی دوسرے ملک کو صرف یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو ہے وہ یاد دلا سکتے ہیں. اور چین کا حوالہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں طویل عرصے تک کمیونسٹ حکومت رہی ہے, ان کا کلچر وہ ابھی تک وہاں رائج ہوگا جو مذہب کے ہر مذہب کے خلاف تھا. اور یہ خبریں عام طور پہ پاکستان میں چھپتی تھی کہ مسجدوں کو, گرجاؤں کو, دوسری عبادت گاہوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں اور کسی کو عبادت کی اجازت نہیں ہے. اب وہ حالات تو نہیں ہیں, لیکن وہ کلچر یقیناً ان کے ذہن میں ابھی تازہ ہوگا. اس لیے یہ جو اقدام ہے چین کا, اس کو یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملک جو ہیں او آئی سی ابھی تک خاموش ہے, ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. کالرز جو کوسچن کر رہے ہیں اگین پاکستانی حکومت کی طرف سے خاموشی, اور او آئی سی کا ذکر کیا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے, پاکستانی میڈیا میں کچھ نہیں ہے اس حوالے سے. اگر آپ کوئی بھی ٹی وی چینل دیکھیں آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن آپ کی جانب آنے سے پہلے چین کی حکومت کا جو خیال ہے وہ میں بتانا چاہوں گی. چینی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ جتنے بھی مذہبی پریکٹسز ہیں اس کو چین کے اقدار اور کلچر کے مطابق وہ لانا چاہتا ہے, اور اس مسجد کو مسمار اس لیے ختم وہ چینی حکومت کرنا چاہ رہی ہے. جی ڈاکٹر مہدی, ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب.
جی وہ ان کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چائنا کے اندر جو مین اسٹریم بلڈنگس کی جس طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہیں یا جس طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور چائنا کا جو مین اسٹریم کلچر ہے اس کو وہ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں اس پاپولیشن میں, اس ان لوگوں میں. لیکن بات جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کس زور سے کی جا رہی ہے, اور اس میں انسانی حقوق کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل نارمز جو ہیں وہ ان کو ملوز خاطر رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا. سچ تو یہ ہے کہ یہ جو چائنا کی حکومت جو ایز اے مائنارٹی ان کو جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے, یہ اسپین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا اس میں کافی ساری اس کی بازگشت آپ کو نظر آتی ہے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر ہونے کے لحاظ سے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چائنا اپنے لوگوں کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتا ہے, لیکن دنیا میں ایک نارمز ہیں, یونائٹیڈ نیشن کے ایک نارمز ہیں, کسی ہیبس کارپس جو ہے وہ کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر اس کا جرم بتائے بغیر اس کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا, اور ہر انسان کو اپنے ضمیر کی آزادی حاصل ہے. یہ یونیورسل ویلیوز ہیں. اب ان کے اوپر دوبارہ سے بحث کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا, اور چائنا ایک وقت آئے گا میرے خیال میں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس پالیسی کی وجہ سے فنڈامنٹلزم اور زوراوری اور تشدد جو ہے وہ شاید اس سے بڑھے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک نقصان دہ پالیسی ہے. یہ کسی بھی ملک میں ہو, امریکہ کے جو دائیں بازو ہے وہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ مسجدیں بند ہوں, یہاں بھی لوگوں کے اس طرح باتیں ہوتی ہیں. فرانس میں کافی لہر ہے اسلاموفوبیا کی اور افریقن کلچر کی, اور یورپ کے اندر بھی یہ لہر ہے, اور بھی ممالک میں ہیں. پاکستان کے خود اپنے مسائل ہیں. پاکستان میں جس طرح سے مائنارٹیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے ان کی عبادت گاہوں کو گرایا جاتا ہے اور ان کو ایک سگنیفیکینٹ مسلمان فرقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو مائنارٹی کے طور پہ جس طرح سے تبدیل کر دیا گیا, یہ ساری باتیں پاکستان کے اپنے وطن میں اس طرح سے شامل ہیں کہ ان کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے کہ کسی ملک کے دوسرے امبیسڈر کو مثلاً بلا کے تو کمرے کے اندر ایک بند بحث کریں اور پاکستان چائنا کو یہ کہے کہ آپ مائنارٹیز کو جو ہیں وہ حقوق نہیں دے رہے اور مائنارٹیز کو جس طریقے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, تو وہ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ احمدیہ مائنارٹی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, آپ نے سندھ میں ہندو مائنارٹی کو کیسے ڈیل کیا, تو آپ کا تو کوئی اخلاقی حق ہی نہیں ہے, تو آپ تو اس بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کی مشکلات ہیں. پاکستان مائنورٹیز کو جس طریقے سے پاکستان میں ڈیل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان,
لیکن ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب اگر ہم دیکھیں تو فلسطین میں جو فلسطینی ہیں ان کے لیے جب بھی وہاں پہ جو ان کی طرف سے مظاہرے ہوتے ہیں یا اسرائیل فلسطین تنازع زور پکڑتا ہے, پھر جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پھر ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی آواز جو ہے پوری دنیا میں گونجتی ہے. تو اسی لیے وہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہاں پہ سرحد کے بالکل اس پار مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پاکستان خاموش ہے, تبھی میں نے یہ کوسچن اٹھایا. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, اس سیگمنٹ کو ہم اس وقت وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے اور نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. کچھ دیر میں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, امریکی تجزیہ نگار وہ ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی بریگیڈیئر صاحب, اس وقت روس اور پاکستان میں جو ہمیں بڑھتی ہوئی قربت نظر آ رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے تو بہت عرصے سے ہمارے ان کا اکوپمنٹ بھی استعمال کرتے تھے, ٹریننگ بھی کرتے تھے, اور ان کے ساتھ واران ٹیرر میں ایک حصہ بھی ہمارا، لیکن کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہے کافی سفارتی سطح پر اور ملٹری کوآپریشن کے سطح پر کافی نیچے آ چکے ہیں، تو ظاہر ہے ایسے حالات میں پاکستان کے لیے اپنا کوئی الٹرنیٹو راستہ تلاش کرنا تھا، اور وہ رشیا کی صورت میں جو وہ کاؤنٹر پارٹ ہے اس خطے میں، اس کی صورت میں سامنے آیا، اور پاکستان اور رشیا کے درمیان پہلے بھی کوئی جوائنٹ ایکسرسائز ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کے ساتھ ٹریننگ کا، کیونکہ ان کے افسر اور جوان ادھر آئیں گے، ہمارے ادھر جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کریں گے، اور جو پریکٹس میں مختلف فوجی جو جن جن شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوگا جی. تو یہ جو عمل ہوتا ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ، بڑا لمبا عرصہ یہ گزرا ہے، میں خود بھی اس کا ایک حصہ رہا ہوں جی. اور اس دوران بھی تقریباً 66 آفیسر جو تھے وہ امریکہ میں تربیت لے رہے تھے، اور اسی طرح ان کے بھی آزادے تھے، اور ہمارے ساتھ بھی امریکیوں نے کافی کورسز کیے ہیں، تو ہمارا جو اب بھی جو عیسائی کا چیف ہے یا اس طرح باقی کچھ افسر ہے جو کہ بالکل چیف کے عہدے تک پہنچے، انہوں نے امریکہ میں تربیت حاصل کی ہے، NDUs وغیرہ میں یا ان کے اسٹاف کالجز میں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے سے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اور پھر یہ ہے کہ لانگ رن میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر خطے میں کچھ حالات ہوتے ہیں تو اس میں کوآپریشن میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے
جی.
لیکن انفارچونیٹلی یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو تعلق ہو، کیونکہ امریکہ نے ابھی پاکستان پر ٹریننگ اور ایجوکیشن کے دروازے بند کر دیے ہیں اور وہ ایڈ بھی بند کیا ہے، تو پاکستان نے ایک الٹرنیٹ کے طور پر رشیا کو چن دیا ہے، اور رشیا نے پاکستان کو، اور دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ آئندہ کے لیے ٹریننگ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے ایک دوسرے کے پاس آئیں گے
جی.
اور تو لگتا یوں ہے کہ جو پہلے رشیا افغانستان میں آیا تھا اور امریکہ کی مدد سے ان کو شکست ہوئی تھی، اب وہی رشیا اپنے سافٹ پاور کے ساتھ پاکستان میں اور گرم پانیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پاکستان اور رشیا، کیونکہ ان کا سرگئی جو جبل ہے وہ اسی سروکئی میں آیا ہوا تھا نارتھ وزیرستان میں، جہاں سے ایک لانچنگ پیڈ تھا امریکہ رشیا کے خلاف جہاد ہوتا تھا، اور وہاں پر وزٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے ایفرٹ میں واران ٹیرر میں ان کی تعریف کرتا ہے
جی.
تو یہ ایک بہت بڑا ٹرن ہے جو کہ دونوں ملکوں کے اور خصوصاً تینوں ملکوں کے، خصوصاً امریکہ سے پاکستان کا رشتہ ٹوٹنا یا کمزور ہونا اور پھر رشیا کے ساتھ مضبوط ہونا، تو اس کے بہت زیادہ امپلیکیشن ہے. ایک امپلیکیشن تو یہ ہے کہ رشیا کی سافٹ پاور رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے، اور خصوصاً مڈل ایسٹ میں، اسی طرح پاکستان میں. دوسرا، پاکستان جو انڈیا کے ساتھ اس کا ایک قسم کا دشمنی ہے، اور رشیا پہلے ان کا ساتھ دیتا تھا، ان کا 70% اکوپمنٹ جو انڈیا کا ہے وہ رشین میڈ ہے، اور اب رشیا جو ہے وہ یورپ سے اور امریکہ سے اکوپمنٹ لیتا ہے، اور پاکستان میں MiG-35 ہیلی کاپٹر اور اس کے علاوہ باقی اکوپمنٹ اب ادھر سے لینا شروع کرے گا
جی.
اور تو لگتا یوں ہے کہ یہ ایک خطے میں اسٹریٹجک طور پر ایک شفٹ آ رہا ہے، اور شفٹ میں نئے الائنسز بن رہے ہیں، نئے کوآپریشن کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اس نئے الائنس میں ظاہر ہے کہ دنیا کی سیاست میں یا دنیا کی جو اسٹریٹجی ہے، ملٹری اسٹریٹجی ہے، اور اس میں ضرور ایک تغیر آئے گا، اور اس تغیر کے نتیجے میں جو پہلا دشمن تھا وہ دوست، اور جو اب
وہ دشمن بن جائیں گے. اور بریگیڈیئر صاحب، آپ نے میرے تمام جو آپ سے مجھے کوئسچنس کرنے تھے ان سب کے جوابات جو ہیں آپ نے مجھے دے دیے ہیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، شروع میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے جو سیکیورٹی اسسٹنس ہے اس کو امریکہ نے کرنے کا اعلان کر دیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے جو فوجی افسران کے لیے امریکی فوج کے تربیتی اداروں میں تعلیم و تربیت کے مواقع جو تھے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ہے. اور یہ میں بتانا چاہوں گی کہ پاکستانی اور جو امریکی حکومت ہے انہوں نے اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے, لیکن جو پاکستانی عہدیدار ہیں وہ غیر سرکاری طور پر امریکہ کے اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں. تو امریکہ کو ایسا کچھ کیوں کرنا پڑا؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ امریکہ کی اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس روس کے آربٹ جو ہے اس میں جا رہا ہے, تو اس سے جنوبی ایشیا میں امریکہ کے جو مفادات ہیں اس کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟
دیکھیے, اب ان کو کیوں ایسا کرنا پڑا اس کی, وہ آپ کا پہلا سوال تھا. میرے خیال میں یہاں ایک سوچ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی بات میں جو وہ ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر جو بات ہوتی ہے اس کے بعد ایک مکہ بھی لہرایا جاتا ہے اور ایک میٹیریل چینج بھی لائی جاتی ہے پالیسی میں, اور یہ پالیسی کے اندر توانائی ہے اور زور آوری ہے. اور امریکہ جب یہ بات کرتا ہے تو امریکہ جو ہے اپنی بات منوانا چاہتا ہے, تو یہ اس جو ڈپلومیٹک چینل میں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں پاکستانی ڈپلومیٹس اکثر امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں کارنر پہ نہ لگاؤ, آپ ہمیں اتنا پیچھے نہ دھکیلو کہ ہم اور اپنے رستے دیکھنے شروع کر دیں. تو اب لگتا ہے کہ امریکن جو ڈپلومیٹک آفیسرز ہیں یا جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے یا بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے یا امریکہ کا اس میں فائدہ ہے. بس کسی افسر کی کسی ڈیسک کے اوپر کوئی فائل آئی ہوگی اور انہوں نے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خاص طور پہ پاکستان آرمی کے جو لوگ آتے ہیں یا ان کو نیوز بنانے کے لیے اور ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک طرف امریکہ آ کے تو اپنے کاروبار اور اپنا ایکسپورٹ اور یہاں آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں اور دوسری اور ساتھ میں امریکہ جو ہے وہ آپ کو تعلیم دے, اور دوسری طرف جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ افغانستان میں فلاں فلاں چیزیں کریں تو آپ نہیں کرتے. تو یہ جو ایک بہت گھٹیا لیول کی ہے,
لیکن کیا امریکہ کی یہ جو پالیسی ہے یا ان کا جو اس وقت ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آ رہے ٹوورڈز پاکستان, اس کا نقصان ہو سکتا ہے آگے چل کر کسی موڑ پہ امریکہ کو, خاص طور پر جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
جی, امریکی مفادات جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں اسٹیبلٹی مثلا سب سے بڑی جو ہے وہ امریکہ کے مفاد میں, افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو, پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو. اور اگر امریکہ ایران کے اوپر پریشر زیادہ ڈالتا ہے اور پاکستان کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیتا ہے تو اس میں ایران اور پاکستان کے جو ان کے آپس کی جو چیزیں چل رہی ہیں اسمگلنگ,
اس کو نقصان ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, ہم اس وقت ایک تجزیہ نگار سینئر صحافی مقتدیٰ منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن مختصر ایک کالر کو سننا چاہیں گے. جی, کون ہے لائن پہ, بات کیجیے.
السلام علیکم سردار, میں ارشاد بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے.
جی سر.
میڈم, پہلی بات تو یہ ہے امریکہ ہمارا پرانا دوست تھا, لیکن امریکہ بعض ہندوستان کے کہنے پہ بعض ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ امن سے دوری کر دیتے ہیں. تو امریکہ کو چاہیے کہ اگر روس جو ہے قابل اعتماد ہے, جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے, اگر امریکہ نے پالیسی میں تبدیلی نہ کی تو تمام چھوٹے ملک جو ہیں امریکہ روس کی طرف چلے جائیں گے, تو امریکہ کو جنوبی ایشیا میں نقصان, بہت بڑا نقصان ہوگا.
جی, بہت شکریہ سردار احمد ارشاد صاحب آپ کا. اور مقتدیٰ منصور صاحب, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت سازی سے متعلق آج کیا سرگرمیاں ہوئی ہیں؟
جو ان کے ساتھ جو اتحادی آئے ہیں اور خاص طور پر ایم کے ایم کے بعد اب بلوچستان سے بھی بی ایم پی ان کے ساتھ آ گئی ہے, تو ان کے جو ہے وہ اب جو بتا رہے ہیں ترجمان پی ٹی آئی کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ 180 سے زیادہ نشستیں ان کی ہو چکی ہیں. اب کیونکہ ایک طرح سے 172 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے 342 کے ایوان کے اندر, لہٰذا ان کو جو ہے ان کے دعوے کے مطابق 180 ان کو نشستیں یہ ان کے حق میں آ چکی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب کل اجلاس ہوگا, حلف برداری ہوگی, اور حلف برداری کے بعد اسپیکر کا انتخاب ہوگا, تو اس میں پھر یہ واضح طور پر پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کا اسپیکر کامیاب ہوتا ہے یا متحدہ اپوزیشن کی طرف سے خورشید شاہ صاحب ہوتے ہیں, اور اسی کے بعد کہیں جا کر پھر فیصلہ ہو سکے گا کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے. لیکن امید یہی ہے کہ اے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا اسپیکر بھی لانے میں کامیاب ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اپنا پرائم منسٹر لانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ مقتدیٰ منصور صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میزبان شہناز نفیس, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جان ڈرائیڈن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یونائٹ دا رائٹ نامی پرتشدد مظاہروں کو آج اتوار کے روز ایک سال مکمل ہو گیا. گزشتہ سال کے مظاہروں کا اہتمام سفید فام نسل پرستوں نے کیا تھا, جو شہر سے کنفیڈریشن کے حامی ماضی کے ہیرو کے مجسمے ہٹائے جانے پر نالاں تھے, اور یہ مظاہرے پرتشدد جھگڑوں میں بدل گئے تھے, جس کے نتیجے میں اس احتجاج کے مخالف مظاہروں میں شامل ایک خاتون ہلاک اور 19 افراد زخمی ہو گئے. اب ان مظاہروں کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر سفید فام قوم پرست گروپ اور ایک اور مظاہرے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, اور اس بار واشنگٹن ڈی سی میں, جو امریکہ کا دارالحکومت بھی ہے. ریاست ورجینیا کے گورنر رالف ناردم نے اس موقع پر شارلٹسویل اور ریاست میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. انوشا ایبتسایان اور ایزابل کوکولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
ایسے میں جب امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن اور نواحی ریاست ورجینیا میں شارلٹسویل کے پرتشدد احتجاج کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر سفید فام قوم پرست ریلی نکال رہی ہیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے. صدر ٹرمپ نے نیو جرسی میں اپنے گولف کلب سے جاری ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم یکجا ہونا چاہیے. مسٹر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نسل پرستی اور تشدد کی کسی بھی شکل کی مذمت کرتا ہوں, تمام امریکیوں کے لیے امن رہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اقلیتوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے جنگ لڑی ہے. انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ میں تمام امریکیوں کے لیے جاری جنگ ترک نہیں کروں گا. شارلٹسویل کے گزشتہ سال کے مظاہروں کے دوران صدر ٹرمپ کے اس ردعمل کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس میں انہوں نے ٹرمپ ٹاور میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ دونوں اطراف میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں. شارلٹسویل میں ہفتے کی شام ہی پرامن انداز میں ریلیاں, شمع روشن کرنے کی تقاریب اور دیگر کمیونٹی پروگرام شروع ہو گئے. اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی, بھاری پتھروں کے بلاکس کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور دھات کی باڑ بھی لگائی گئی ہے. پولیس دو چیک پوائنٹس پر جہاں سے لوگ داخل یا خارج ہو سکتے ہیں بیگوں کی تلاشی لے رہی ہے.
The police were not able to or made the decision not to enforce law.
شارلٹسویل کے ایک رہائشی مائیکل لیم کے الفاظ ہیں, گزشتہ سال پولیس فیصلے نہیں کر سکی تھی اور قانون پر عمل درآمد میں ناکام رہی تھی. اس سال صورتحال بہت ہی مختلف ہے. ریاست ورجینیا کی پولیس یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے اور وہ صورتحال پر قابو رکھے ہوئے ہے. یونیورسٹی آف ورجینیا کیمپس میں ہفتے کو دیر گئے مظاہرین نے نعرے بازی کی, تاہم ماحول میں بتدریج نرمی آتی گئی. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ شفالی ہیج کے الفاظ, میں شارلٹسویل میں 10 سال سے مقیم ہوں, میں اب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ گزشتہ سال انتظامیہ نے کس قدر محدود کردار ادا کیا تھا. یہاں موجودگی کا مقصد اپنے اسکول اور کلاس فیلوز کی نمائندگی ہے, اور گزشتہ سال جو کچھ ہوا اس کی مخالفت میں اور سفید فام نسل پرستی کی مخالفت میں آواز بلند کرنا ہے. 12 اگست 2017 کو سینکڑوں سفید فام نسل پرستوں نے, جن میں نیو نازیز, سکن ہیڈز اور کو کلکس کلین کے اراکین بھی شامل تھے, شارلٹسویل پر اس وقت ہلا بول دیا تھا جب یہاں سے ایک پارک سے کنفیڈریٹ جنرل رابرٹ ای لی کا مجسمہ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے ہفتے کی شام ایک ایسا پیغام جاری کیا جو ان کے والد نہیں کر سکے تھے۔ ایوانکا نے اپنے ٹویٹر پیغام میں سفید فام برتری پسندوں اور نیو نازیز کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ ان کے الفاظ ہیں، سفید فام امریکی ایک ایسی قوم میں رہنے کے سبب خوش قسمت ہیں جو شہری آزادیوں، آزادی اظہار اور خیالات میں تنوع کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہاں سفید فام برتری پسندی، نسلی تعصب، نیو نازیزم کی ہماری عظیم ملک میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ واشنگٹن کی میئر میوریل بوزر نے جمعرات کو ایک پیغام میں کہا کہ انہوں نے اتوار کو یہاں ریلی کے موقع پر ہنگامی آپریشن کی تیاریوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ریلی لافیٹ اسکوائر پر منعقد ہو رہی ہے جو وائٹ ہاؤس سے صرف ایک پارک کی دوری پر ہے۔ ان مظاہرین کے مخالفین کو بھی اسی پارک سے کچھ ہی فاصلے پر جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ واشنگٹن پولیس چیف پیٹر نیوشیم نے کہا ہے کہ ریلیوں میں آتشی اسلحہ لانا منع ہے، حتیٰ کہ لائسنسی اسلحہ بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ورجینیا کے گورنر رالف نارتھم نے اور شارلٹسویل شہر کے حکام نے ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے جس کا اطلاق جمعے سے اتوار کے درمیان جاری ہے۔ گورنر نے اس ایمرجنسی کو انتظامی اقدام قرار دیا جس کے تحت نیشنل ورجینیا گارڈ سمیت وسائل کو فوری طور پر موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ ورجینیا اسٹیٹ پولیس کے سربراہ گیری سیٹل کے مطابق 700 ٹروپرز ڈیوٹی پر موجود ہیں اور وہ کسی بھی طرح کے تشدد میں بروئے کار آنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ۔